الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الهي أبي القاسم محمد المصطفى
اللهم صل على محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلى
الله عليه وسلم.
عزیزان محترم، گزشتہ چند دنوں سے آپ کے درمیان سورہ حمد کی کچھ آیات کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. کل عرض کیا آپ کے سامنے سورہ حمد کی حمد کے معنی کو، کہ حمد کے کیا معنی ہیں، حمد کس کی جاتی ہے. حمد اصل میں شکر اور مدح یعنی تعریف کے اگر ملا دیا جائے تو اسے حمد کہتے ہیں، اور حمد مخصوص ہے خداوند متعال سے. نہ معصوم کی حمد ہوتی ہے، نہ نبی کی حمد ہوتی ہے، نہ امام کی حمد ہوتی ہے. اس لیے حمد اس کی ہوتی ہے جو ذاتاً صاحب کمال ہو اور ذاتاً صاحب نعمت ہو، یعنی جو نعمتیں دینے والا ہو، جو اپنی ذات میں بذات خود صاحب کمال ہو. لہذا حمد کے معنی یہ ہے، اور حمد کی تفسیر جو ہے وہ یہی بیان کی گئی. اور جیسا کہ عرض کیا گیا، آگے خداوند متعال نے کہا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. خدا بند متعال کو پہلے تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا حمد کرو اللہ کی، تو لفظ اللہ استعمال کیا، یعنی ہر جہت سے خدا لائق حمد. لیکن اس کے بعد خدا بند متعال نے تین جہتوں کو معین کیا، تین جہتیں، یعنی تین اللہ تعالیٰ کا رخ ایسے ہیں، تین میرے اوصاف ایسے ہیں، تین میری جو ہے کریکٹرسٹک ایسی ہیں کہ ان کے تحت تم میری زیادہ حمد کرو. وہ کیا؟ ایک صفت یہ کہ میں رب العالمین ہوں، دوسری یہ کہ میں رحمان الرحیم ہوں، اور تیسری صفت یہ کہ میں مالک یوم الدین ہوں. میں تمہارے اوپر ملکیت بھی رکھتا ہوں، رحم بھی میں تم پر کرتا ہوں، تربیت بھی میں نے تمہاری کی ہے. لہذا ان تینوں جہت سے تمہیں میری حمد کرنا ہے، میری ثنا بجا لانی ہے. لہذا خداوند متعال کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک الرحمن الرحیم، دو رب العالمین کے بعد کا الرحمن الرحیم، تیرا مالک یوم الدین. یعنی ان تین جہتوں سے تمہیں میری ستائش کرنا ہے، میری حمد کرنا ہے. خدا رب العالمین جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں عالمین کا رہوں، میں نے عرض کیا عالمین سے مراد فقط انسان نہیں ہے، عالم سے مراد جب خدا نے جمع کا صیغہ پلورل کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی تمام عالم کے جہت سے خدا کی تعریف کی جائے. عالموں میں عزیزان محترم ایک عالم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، عالم ملکوت ہے. عالم ملکوت سے ظاہری طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم ملکوت سے مراد ملائکہ ہے، عالم ملکوت سے مراد ملائکہ نہیں. عالم ملکوت یقینا خداوند متعال عالم جو ملائکہ ان کا بھی رب ہے، اور وہ بھی اسی عالم میں آتے ہیں. لیکن عالم ملکوت اصل میں انسان کی اس باطنی آواز کا نام ہے، نہ فقط انسان کی بلکہ ہر اس چیز کی باطنی آواز کا نام ہے جس کے ذریعے وہ خدا کی حمد کرتی ہے. جیسے سائنس آپ سے کہتی ہے، سائنس چند حرکتوں کی، چند موومنٹ کی قائل ہے. چاہے سائنس آپ اس کرسی کو یہاں سے ہٹا کے ادھر رکھ دیں تو اس کو بھی موومنٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کرسی یہاں پر ہے اسی طرح رکھی رہے، خود اس کرسی کے اندر بھی حرکت پائی جاتی ہے جس کو ایٹامک حرکت کہا جاتا ہے. وہ حرکت ہے لیکن وہ اس کی حرکت باطنی، البتہ وہ فزیکل حرکت ہے، اس سے ہم یہ نہیں کہتے اسپرچل حرکت ہے، وہ فزیکل حرکت ہے. لیکن ایک حرکت ہے کہ آپ کرسی کو ادھر سے ادھر کر دیں، یہ بھی حرکت ہے. لیکن ایک کرسی اپنی ذات کے اندر بھی حرکت رکھتی ہے، ایک موومنٹ رکھتی ہے. اسی طرح کائنات کی ہر چیز ظاہری طور پر اگر زبان اللہ نے اسے دی ہے
تو وہ تشبیہ کرتی ہے خصوصاً وہ انسان ہے, جو انسان جو ہے وہ زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے, لیکن انسان صرف زبان سے کہتا ہے. اگر انسان خاموش بھی ہو جائے, اس کے وجود کا ایک ایک حصہ, اس کا ایک ایک روحہ جو ہے وہ خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے. نہ فقط انسان کا وجود بلکہ کائنات میں جتنے حیوان ہیں, جتنے نباتات ہیں, جتنے جانور ہیں, جتنے جمادات ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, پانی ہے, آسمان ہے, زمین ہے, کائنات میں جو شے ہے, ہر شے خدا بند متعال کی تسبیح کر رہی ہے. اور اس تسبیح کرنے کو کہتے ہیں عالم ملکوت. اس کی ہمیں صدا نہیں آتی. ہم اس لیے صدا نہیں آتی اس لیے کہ ہم کان ہمارے بہرے ہیں. ہم اپنے کانوں سے ہمارے ملکوتی کان بھی بہرے ہیں. جیسے ملکوتی زبان ہوتی ہے اسی طرح سے ملکوتی کان ہوتے ہیں. اللہ جو بہت اسپیچل افراد ہوتے ہیں ان کو خدا بند متعال توفیق دیتا ہے کہ وہ ملکوتی صداؤں کو بھی سن لیتے ہیں, وہ ملکوتی آوازوں کو بھی سن لیتے ہیں. اللہ نے انبیاء کو یہ ہنر دیا ہے, اللہ نے اوصیاء کو یہ ہنر دیا ہے, آئمہ طاہرین کے پاس یہ بات باقی ہے, اور اولیاء کے پاس بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ملکوتی آواز کو سنتے ہیں. کل رات کو میں جب مجلس کی تیاری کر رہا تھا, آیت اللہ دست غیب نے اسی ملکوتی حوالے سے دو واقعات پیش کیے. کہا دیکھو ملکوتی آواز کبھی انسان خود سنتا ہے, لیکن اگر وہ ولی تام ہو تو دوسروں کو بھی سنا دیتا ہے. ولی تام ہو تو دوسرے کو بھی سنا دیتا ہے. کہا پیغمبر اسلام جو تھے وہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر مسجد میں خطبہ جب دیا کرتے تھے تو ایک سوکھا درخت کا تنا تھا جو مسجد کے وسط میں تھا یا مسجد کے کسی حصے میں تھا. پیغمبر اسلام نماز کے بعد اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے, اور کھڑے ہو کے اس لیے خطبہ دیتے تھے پیغمبر اسلام کہ تاکہ دور تک مومنین جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو اصحاب رسول بیٹھے ہیں, جو مسلمان بیٹھے ہیں, ان تک پیغمبر اسلام کی نگاہ جا سکے اور گفتگو کی جا سکے. ایک عورت آتی ہے پیغمبر اسلام کے پاس اور کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں, آپ کی عمر ظاہر 40 برس پہ تو پیغمبر اسلام نے دعوی نبوت کیا تھا, ظاہری نبوت کا دعویٰ, اور اس کے بعد آپ پھر مکے میں رہتی ہے, مدینے کی گفتگو ہے, لہٰذا پیغمبر اسلام کی عمر 50 سال سے تو تقریباً اوپر ہے. تو وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی, آپ تھک جاتے ہیں جب آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, کھڑے ہو کے ہمارے ہم کو حدیث سناتے ہیں, تو میرا بچہ جو ہے وہ کارپینٹر ہے, وہ بڑے ہی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں, اور وہ 3 سیڑھیوں کا ممبر ہوگا, اس کے اوپر آپ چڑھ کر بیٹھ بھی جائیں گے تو بھی آپ بلند نظر آئیں گے. تو رسول خدا نے اجازت دے دی, کہا کوئی مسئلہ نہیں, بنوا دو ممبر. پیغمبر اسلام نے اجازت دی, اس کے بیٹے نے ممبر بنا دیا. اب جب پیغمبر اسلام نماز کے بعد فارغ ہونے بعد اب پیغمبر اسلام جانا چاہتے اس ممبر کی طرف تاکہ جا کے خطاب کرے, تو اسی تنے کے پاس سے جو ابھی سرسبز و شاداب بھی نہیں, جو سوکھا ہوا تنا تھا, اس کے پاس سے گزرے اور پیغمبر اسلام رک گئے. کسی نے نہیں سنا کیوں رکے. جب وہ رکے تو پیغمبر اسلام نے اس کو دلاسا دیا, گفتگو کی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کس طرح کیوں اس سے گفتگو کی؟ کہا یہ تنا جو تھا یہ گریا کر رہا تھا کہ رسول میں آپ کی خوش سے محروم رہ گیا, آج سے آپ مجھ سے ٹیک نہیں لگائیں گے, لہٰذا میں اس کو دلاسا دے رہا ہوں.
سبحان اللہ,
یہ مقام نبوت تھا, یعنی اس کو اس بات کا گلا تھا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ آپ پشت لگا کر مجھ پر خطبے دیا کرتے تھے, یعنی یہ وہ شعور ہے جو اللہ نے نبوت کو عطا کیا, ہم نہیں سن سکتے, لہٰذا پیغمبر نے سن لیا, اس کا گریا بھی سنا, اس کا شکوا بھی سنا, اور اس کو دلاسا بھی دیا پیغمبر اسلام نے, اور لاس دے کے آپ نے شروع ہوا اور خطبہ گائے شروع کیا. پھر دوسرا واقعہ لکھا, کہا ملکوت کی آواز کا دوسرا یہ ہے کہ ایک ڈیلیگیشن آیا یہودیوں کا, اور انہوں نے کہا ہم آپ کی نبوت پر عقیدہ نہیں رکھتے, ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, اگر آپ نبوت رکھتے ہیں اور نبی ہیں تو آپ کچھ اعجاز دکھائیے. اس وقت پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما تھے, لہٰذا پیغمبر اسلام نے کہا دیکھو اگر تمہیں میرا اعجاز دیکھنا ہے اور میری نبوت کے کرشمہ دیکھنا ہے تو اب سنو. پیغمبر اسلام نے چند کنکریوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ میں رکھ کر انہیں پیش کر دیا, اب ہر کنکری کی آواز نکل رہی تھی سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, صلوات پڑھ رہی
تھی.
رسالت
یا رسول اللہ,
حیدری
یا علی,
رمضان محترم یہ جو پیغمبر اسلام نے آیت اللہ کا سقائد کہتے پیغمبر اسلام نے جو کنکریوں کو اٹھایا کیا وہ کنکریوں نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ اٹھانے کے بعد ان کی گفتگو لوگوں پر ظاہر ہو گئی؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نہ اٹھاتے وہ خدا کی تسبیح نہیں کرتے، پیغمبر پہ درود نہیں پڑھتے. کہ کائنات کی جو بھی ہستی ہے، کائنات میں جو چیز بھی وجود رکھتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور میں تیسری یا دوسری مجلس پڑھ چکا ہوں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی ہر چیز قرآن کی محکم ترین آیت ہے کہ خداوند مدار کی ہر چیز تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، لیکن اس تسبیح کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہم اس تسبیح تک پہنچ نہیں سکتے. اب خداوند متعال اس ملکوتی آواز کو دیکھیں، تھوڑا گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. اس کے بعد جو آج خداوند متعال کی یہ صفت رحمان ہو رہی ہے پڑھ چکا، لیکن ایک جملہ جو آیت اللہ قراتی دو دن سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، بھول جاتا ہوں، بڑا بہترین جملہ. وہ جملہ یہ کہ اللہ تعالی نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کروں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ، الحمدللہ رب العالمین، اور تعریف اس خدا کی جو رب العالمین ہے. پھر کہا رحمان الرحیم، یعنی صرف بیچ میں ایک جملہ ہے، ادھر بھی رحمان الرحیم ہے اور ادھر بھی رحمان الرحیم ہے. کہا یہ کیوں اس طرح سے، اصل تو حکمت خدا جانتا ہے، لیکن کہا ظاہر ایسا ہوتا ہے خدا نے اپنی ربوبیت عالم کے تمام عالم کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے کہ میں تمام عالمین کا رب ہوں، لیکن اس اعلان سے پہلے بھی خدا نے کہا میں رحمان الرحیم ہوں، اس کے بعد بھی کہا میں رحمان الرحیم ہوں. یعنی خدا بتانا یہ چاہتا ہے میری تمام کے تمام عالم میری رحمت میں ڈوبے ہوئے ہیں. تمام کے تمام عالم، جتنے عالمین تصور کر سکتے ہیں سارے عالمین، کیونکہ خدا نے آیت ہی اس طرح سے پیش کی کہ عالم کا تذکرہ بیچ میں کیا، رحمان اور رحیم کا دو طرف کیا. یعنی اشارہ اس بات پہ، جتنے عوالم تم غور کر سکتے ہو، فکر کر سکتے ہو، ہر عالم جو ہے میری رحمت میں ڈوبا ہوا ہے. سلوات پڑھے محمد و آل
محمد.
تیسری صفت مالکی یوم الدین، اور دیکھو میں تم پر ملکیت رکھتا ہوں، تمہاری یوم قیامت پر ملکیت رکھتا ہوں. ملکیت کیا ہوتی ہے، اور پھر خدا نے یوم قیامت کیوں کہا ملکیت رکھتا ہوں، اس میں نکات ہیں. لیکن عزیزانو، قرآن مجید کے سب سے پہلے سورے میں خدا نے اپنی ملکیت کا اعلان کیا، اور آخری سورے میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس. دیکھو تمہاری قیامت کا بھی میں ہی مالک ہوں، تمہاری ذات کا بھی میں ہی مالک ہوں. خدا بند متعال یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ ملکیت جو ہے، جس کو ملکیت کہا جاتا ہے، وہ میں مالک ہوں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. اچھا ملکیت کہتے کس کو ہیں، یہ بیان کرنا ہے. ملکیت ہوتی ہے ہمیشہ اختیار کے ساتھ، جہاں پر ول پایا جائے، جہاں پر وہ ڈیسیژن لے سکتا ہو، جہاں پر پاور موجود ہو. بغیر پاور کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، ملکیت ہوتی ہے اختیار کے ساتھ. ہاں اختیار جو ہے وہ ملکیت کے بغیر ہو سکتا ہے. یعنی سلمان بھائی محمد والے
محمد،
جیسے میں آپ کے سامنے مثال دوں تاکہ بات آسان ہو جائے، جیسے برف، جو برف ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن ہر ٹھنڈی چیز برف نہیں ہوتی. مفہوم ٹھنڈک میں یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ برف ہوگی، لیکن مفہوم برف میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوگی. برف اگر ہے تو ٹھنڈی ہوگی، لیکن ہاں ہر ٹھنڈی چیز برف نہیں ہو سکتا ہے ہوا ٹھنڈی ہو سکتا ہے پانی ٹھنڈا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ٹھنڈی ہو، لیکن برف نہ ہو. لہذا برف ٹھنڈی، ٹھنڈک کا مفہوم اور برف کا مفہوم ہمیشہ ساتھ رہے گا. کبھی بھی برف کا تصور جو ہے آپ بغیر ٹھنڈک کے نہیں کر سکتے، لیکن ٹھنڈک کا تصور بغیر برف کے کیا جا سکتا ہے. لہذا قرآن مجید خدا نے کہا مالک یوم الدین، ملکیت کا تصور بغیر اختیار کے نہیں ہے، لیکن اختیار کا تصور بغیر ملکیت کے ہے. ہو سکتا ہے کہ ملکیت نہ رکھتا ہو لیکن اختیار رکھتا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملکیت رکھتا ہو لیکن اختیار نہ رکھتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اختیار میرے خیال میں لفظ مشکل نہیں، اختیار سے مراد یہ ہوتا ہے اتھارٹی ہونا، اس کے پاس کی پاور ہونا، اس میں تصرف کرنے کا حق ہونا، یعنی اس کا رائٹ اس کے پاس موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک مالک مکان کے، ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو کرائے کا جو مکان ہوتا ہے اس کے آپ بہر مالک نہیں ہوتے، لیکن وہ چابی دے کر آپ کو مختار بنا دیتا ہے. اختیار اس مکان میں رہنے کا ہوتا ہے, اس مکان میں تصرف کرنے کا, اس کو استعمال کرنے کا, اس میں سونے کا, پڑھنے کا, مہمان نوازی کا, لیٹنے کا, بیٹھنے کا, آپ کے پاس ہر طرح کا آپ کے پاس اختیار موجود ہوتا ہے, لیکن وہاں پر آپ کی ملکیت نہیں ہوتی. تو بھائی تعالیٰ ملکیت کے بغیر اختیار ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہو لیکن اس پہ اختیار نہ رکھتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر میں کسی گھر کا مالک ہوں, میں کسی گاڑی کا مالک ہوں, میں کسی پراپرٹی کا مالک ہوں, تو میں اس پر اختیار رکھتا ہوں. ہاں, یہ اختیار چاہوں تو کسی کو دے دوں, چاہوں تو واپس لے لوں. لہٰذا اختیار اور ملکیت ہمیشہ ساتھ ہوتی, ملکیت ہمیشہ اختیار کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن اختیار ہمیشہ ملکیت کے ساتھ نہیں ہوتا. خدا بند متعال جب ملکیت کی بات کرتا ہے تو سوال عزیزان محترم سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اے خدا, تو تو آسمان کا بھی مالک ہے, تو تو زمین کا بھی مالک ہے, تو تو چرند کا بھی مالک ہے, تو پرند کا بھی مالک ہے, تو جہنم کا بھی مالک ہے, تو جہنم کا بھی مالک ہے, تو انسان کا بھی مالک ہے, تو حیوان کا بھی مالک ہے. لیکن اعلان جب ہو رہا ہے تو مالک یوم الدین کیوں کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں؟ تو رب نے کہا اس لیے اعلان ہو رہا ہے کیونکہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن خدا کی ملکیت سب پر واضح ہو جائے. آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا مالک ہے, وہ اپنی گاڑی کا مالک ہے, وہ اپنے مکان کا مالک ہے, لیکن قیامت کے دن پتا چلے گا نہ وہ اپنے جسم کا مالک تھا, نہ اپنی گاڑی کا مالک تھا, نہ اپنی اولاد کا مالک تھا. قیامت کے دن خدا کی ملکیت کا ظہور کر دیں. سلوات پڑھیں اللہ 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 محمد. وہاں پر جب ملکیت ہوگی تو وہ ملکیت جو ہے خدا بند متعال کی ملکیت ہے, لہٰذا وہاں ہر چیز کی ملکیت واضح ہو جائے گی. لہٰذا خدا نے کہا مالک یوم الدین, قیامت کے دن تمہارا میں مالک ہوں. آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے, میں نے یہ گفتگو جو کی اسی لیے کی کہ اللہ نے انسان کو یہ جسم دیا تو انسان کیا ہی سمجھتا ہے جسم کا وہ مالک ہے؟ نہیں, مالک نہیں ہے, مالک وہی ہے لیکن اس نے اختیار دے دیا. جیسے مالک مکان نے آپ کو مکان دیا, اس کا ملکیت نہیں دیا آپ کو, لیکن اس کا اختیار دے دیا. خدا بند متعال میں بھی اسی طرح مالک ہمیں نہیں بنایا اس جسم کا, لیکن اس مالک نے ہمیں ہمارے جسم پر اختیار دے دیا کہ تم مختار ہو, حساب و کتاب بعد میں کروں گا, تم اپنے حساب سے چلو, میں حساب و کتاب تم تو آنے ہی والے ہو. لہذا خدا بند متعال نے ہم سب کو جو دیا وہ اختیار دیا. اچھا, خدا بند متعال آپ دیکھیے کہ اس کی بھی ملکیت اور اس کا بھی خزانہ عجیب ہے. اس نے کتنا لطف کیا انسانیت پر, کتنا لطف کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے وہ. آپ دیکھیں, آپ میں سے سب افراد ابھی جو گاڑی سے آئے ہیں ان سب کی جیب میں چابی ہوگی گاڑی کی, اور گاڑی کہاں کھڑی ہے؟ باہر کھڑی ہے. آپ سب اپنا گھر چھوڑ کے آئے, گھر کی چابی آپ کی جیب میں, گھر کہاں آپ سے بہت دور ہے. تو یہ بتائیے کہ گھر کی ورث زیادہ ہے یا اس چابی کی؟ چابی کو تو آپ نے محفوظ رکھا ہوگا, گاڑی باہر کھڑی کو مار کے چلا جائے, گھر پہ خدا نہ کوئی آگ لگ جائے, کچھ ہو جائے, چابی بتا کے رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے چابی دلیل اختیار کی. وہ اختیار کی چاہ ہے, یعنی آپ کو جب کسی نے کوئی چابی دیتا ہے یعنی آپ کو اس گھر کا اختیار دے رہا ہے. اگر اپنی گاڑی کی چابی دے رہا ہے تو آپ کو اس گاڑی کا اختیار دے رہا ہے. اگر اپنی پراپرٹی کی چابی دے رہا ہے یعنی آپ کو پراپرٹی کا اختیار دے رہا ہے. پراپرٹی اصل میں ورث اس پراپرٹی کی ہوتی ہے, اختیار جو ہوتا ہے اس چابی جو ہے وہ اصل میں نمونے اختیار ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ول دے رہا ہے, آپ کو وہ پاور دے رہا ہے کہ جائیں آپ اس سے اختیار سے استعمال کر سکیں. خزانے خدا میں کیا چیز نہیں ہے؟ جو کچھ سو کچھ ہے وہ خزانے خدا میں ہے. اگر اولاد ملتی کہاں سے؟ خزانے خدا سے. عزت ملتی ہے تو کہاں سے؟ خزانے خدا سے. علم ملتی ہے تو کہاں سے؟ خزانے خدا سے. توحید ملتی ہے کہاں سے؟ خزانے خدا سے. شریعت ملتی ہے کہاں سے؟ خزانے خدا سے. عبرت ملتی ہے کہاں سے؟ خزانے خدا سے. قرآن ملتا ہے کہاں سے؟ خزانے خدا سے. خدا کے خزانے میں تو سب کچھ ہے. کائنات میں جس چیز کو آپ تصور کریں, معرفت کو تصور کریں, چاہے وہ اسپرچل نعمت ہو, چاہے وہ فزیکل نعمت ہو, صحت ہے تو وہ خدا دیتا ہے, عزت ہے تو وہ خدا دیتا ہے, شرف ہے تو وہ خدا دیتا ہے, انسان کو دولت ہے تو خدا دیتا ہے, قدرت ہے تو خدا دیتا ہے, حکومت ہے تو خدا دیتا ہے. اس کے خزانے میں ہر طرح کا خزانہ موجود ہے, لیکن وہ خزانے کا مالک وہ ہے, ہم نہیں ہیں. ملکیت اس کے پاس ہے. آپ روز, آپ ہر شب جمعہ انشاءاللہ ذوالکمیل پڑھتے ہوں گے, آج ذوالکمیل فرمائل آپ نے پڑھی, لیکن اس میں ایک عجیب نقطہ امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ دیکھو خزانہ جیسے آپ کے پاس چابی ہوتی ہے, اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں, اگر کوئی آپ کو آپ کے سے اپنے سیف کی چابی دے دے کہ بھائی یہ سیف میرا ہے, چابی آپ رکھیے, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اس سے بل پے کیجیے گا, اس سے آپ اخراجات کیجیے گا, حساب کتاب میں بعد میں لوں گا, لیکن آپ کو مختار بنا رہا ہوں.
کیا کہنا؟
امیر المومنین یہی کہتے ہیں کہ اے خدا لا یملک الا الدعاء, اے خدا ہمارے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے مگر دعا کے سوا, یعنی دعا کی چابی خدا نے ہمارے ہاتھ میں دے کے کہا, خزانہ کھلا ہوا ہے, جس کا جی چاہے جو دعا کرے گا وہ لے جا.
محمد علی محمد
صلی اللہ
خدا بندے متعال نے دعا کی جو چابی دے دی,
سبحان اللہ,
دعا کی چابی دے دی, لیکن خزانہ خدا کا ہے. خدا نے کہا ہے بندے میں تجھے محروم نہیں رکھوں گا, سب کچھ میرے پاس ہے, چابی تو تجھے دے دی ہے, یہ تیرا اختیار ہے, تو جو مانگنا چاہے گا میں تجھے عطا کروں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے تو کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہو جو تیرے لیے ہارمفل ہو, تیرے لیے مشکل پیدا کر دے, تجھے گمراہ کر دے, تو میں تیری بد دعا قبول نہیں کروں گا تیرے لیے, اگر وہ دعا ہوگی تو ضرور قبول کر لوں گا. لہذا وہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ خزانہ سب خدا کا, اختیار انسان کو, لہذا جو چاہے خدا سے مانگ لے, خدا نے کسی چیز کی لمٹ نہیں دی ہے, جو انسان چاہے وہ مانگ سکتا ہے, اور جس چیز کو خدا سے مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے, لیکن خدا بندے متعال نے یہ بندوں کے عام بندوں کے لیے اہتمام کیا ہے کہ تم جو دعا کرو گے خدا بندے متعال کہتا ہے میں اسے عطا کر دوں گا, دعا تمہیں کرنا ہوگی, دینے والا میں ہوں گا. لیکن ایک مقام پر خدا نے یہ کہا کہ نہیں, کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ ملکیت تو میری ہوگی لیکن اختیار انہیں چلے گا, انہیں میں کائنات کا مختار بنا کر بھیجوں گا, انہیں میں مولائے کائنات بنا کر بھیجوں گا, اس لیے جب وہ زمین پر آئے گا مکان تو میرا ہوگا لیکن کعبے کی دیوار شک ہو کر بتائے گی کہ مختار کائنات.
يا علي
نفس الله
علي
علي علي
يد الله
علي علي
وجه الله
علي علي
لسان الله
علي علي
نعرہ حیدری
یا علی.
یہ خدا بندے متعال کا دیا ہوا اختیار ہے کہ لا مکان کو مکان کی کیا ضرورت ہے, وہ تو لا مکان ہے, اسے کعبے کی کیا ضرورت ہے, کعبے کی دیوار نے شک ہو کے بتایا آج میرا مختار آیا, آج وہ آیا ہے کہ مجھ پر اختیار ہے, کہ ملکیت تو میں خدا کی ہوں, اختیار علی کا ہے, ملکیت میں خدا کی رکھتا ہوں. لہذا جتنے ایسے تھے اللہ نے انہیں اسی لیے اختیار سے بھیجا تھا کہ کسی نے تصویر کو شیر بنا دیا, کسی نے دانت کو شکر کے بتایا, کسی نے سورج کو پلٹا کے بتایا, کسی نے حجر اسود سے کلام کرایا, کسی نے وضو کیا جواہرات میں تبدیل ہو گیا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کائنات میں اختیار کی علامت ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے تو پانی میرا ہے, تو یہ تصویر میری ہے, تو یہ کائنات میری, لیکن اختیار تمہیں دیا ہے جس طرح سے تم اس طرح اللہ پر محمد کائنات کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خدا نے کل اختیار بنا کر دیا ہے, کل مختار بنایا ہے کہ یہ صاحبان اختیار ہیں, یہ اپنے پرسنل اس میں اختیار استعمال نہیں کرتے. ان کا اگر بچہ بھی پیاسا ہو پانی پہ اختیار رکھتے, لیکن بچے کو پانی نہیں پلاتے اگر مشیت نہ ہو. یہ ان کے اختیار کی دلیل ہے, یہ اختیار میں آنےسٹ اتنے ہیں کہ کبھی بھی اپنے پرسنل فائدے کے لیے یہ اختیار کو استعمال نہیں کرتے. خدا نے انہیں دیا بھی اسی لیے تھا کہ تم اپنے کرامات دکھا کر, تم اپنے اختیار دکھا کر دنیا کو سمجھا دو. اس لیے چوتھے امام کے پاس آئے کہ مولا آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ امام سے پوچھا کہ امام نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم کوئی دلیل دیکھنا چاہتے ہیں. تو امام حجر اسود کے پاس کھڑے تھے, امام نے کہا کہ نہیں تم چاہتے کیا ہو؟ کہا محمد حنفیہ جو ہیں وہ کیونکہ آپ کے چچا ہیں وہ امام ہیں. کچھ لوگ محمد حنفیہ کے امام کے قائل تھے, کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں امامت کی دلیل یہ ہے کہ جو علی کا بیٹا ہوگا وہ امام ہوگا.
کیا کہنے,
ہمارے یہاں یہ دلیل یہ نہیں ہے کہ جو علی کا بیٹا ہوگا وہ امام ہوگا. ہمارے یہاں دلیل کا اصول ہے, امامت کے اصول ہیں, اور وہ پیغمبر نے معین کیے ہیں. پیغمبر اسلام نے معین کیے. بخاری میں بھی ایک نہیں چند ایک روایتیں موجود ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے, میرے بعد 12 حکمران ہوں گے. مختلف عنوان سے پیغمبر اسلام بھی بتا کے چلے گئے. آج تک یہ مسلمان پریشانی 12 ہیں کون,
کیا کہنے
یہ پریشان آج تک فہرست نہیں بن سکی وہ 12 کون ہیں. لیکن ہاں عزیزان ہم اسنا شریف ہمیشہ بتاتے آئے 12 وہی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں. سنن نے جو حدیث کے نیچے لکھ دیا حدیث مشکلہ ہے یہ, جس کو ہمیں نہیں پتا کیا کہتے. ہاں اتنا پتا ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں وہ تفسیر نہیں ہے. پتا نہیں پیغمبر نے ایسا مبہم کلام کیا کیوں تھا کہ جب امت کو سمجھ ہی نہیں آنا تھا. دنیا میں 12 ہی امام ہیں. خدا نے ایک عالم دین کی گفتگو تھی کسی سے, تو انہوں نے کہا بھائی ہم اپنے اسنا عشری ہونے کو قرآن سے بھی ثابت کر دیتے ہیں اور حدیث سے بھی ثابت کر دیتے ہیں, آپ جس کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں آپ بھی ثابت کر دیجئے. تو کہا کہاں کہا قرآن میں خدا نے 12 مرتبہ امامت کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو امام 12 ہیں, اور پیغمبر نے یہ کہہ کر بتا دیا بخاری میں حدیث ہے کہ میرے بعد بھی امام 12 ہیں. تو کہا ہمارے یہاں تو حدیث بھی موجود ہے قرآن بھی موجود ہے. پھر قرآن کی آیت میں پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے جانشین ہیں, تو کہا تھا بنی اسرائیل کے نقیب جتنے تھے اتنے میرے جانشین ہوں گے. تو تمام دنیا جانتی ہے 12 جو نقیبوں کا ذکر آیا وہ بھی 12 ہی تھے. بنی اسرائیل کے جو نقیب تھے 12 تھے, لہٰذا 12 کا عدد تو ثابت ہے. صلوات پر محمد والا لہٰذا عزیزان قرآن مجید ہو چاہے حدیث ہو وہ یہ بیان کر دیتی ہے حق کیا ہے اور حق کہاں پر ہے. انسان اپنے بس دل کو چاہے دل کو کھنگال کے دیکھ لے حق تو مل ہی جاتا ہے. خدا نے حق کو چھپا کے نہیں رکھا. حق اگر چھپا کے رکھتا اور حق موجود نہ ہوتا تو انسان پریشان ہوتا. الغرض قصہ یہ تھا خدا نے اختیار تو دیا انسان کو, اور اختیار کے معنی ملکیت نہیں ہوتی, مالک وہی ہے لیکن مختار بنایا. ہمارا یہ جسم ہے, جسم کا اللہ نے اختیار ہم کو دیا, مالک لیکن ہمیں نہیں بنایا. اس جسم پہ ہمیں اختیار نہیں ہے, ہمیں ملکیت نہیں ہے, لیکن ہمیں اختیار دیا ہم جس طرح سے چاہیں استعمال کر لیں. خدا بندی بتا آپ دیکھیں اسلام ایک وہ مذہب ہے جو لفظ جس کا نام ہی اسلام. اسلام کیا ہے؟ سلامتی. اسلام تسلیم, سلامہ سے ہے نا, سلامہ سے تسلیم بھی ہے, سلامہ سے سلامتی بھی ہے. اور اسلام کی آن کہیے یا مونوگرام کہیے اسلام کا وہ بھی سلام ہے. یعنی آپ کیسے پہچانتے ہیں مسلمان ہے؟ جب آپ سلام کرتے ہیں وعلیکم السلام کرتا تو آپ سمجھ جاتے ہیں مسلمان. تو اسلام جو ہے وہ اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ انسان سے اس کی سلامتی کو طلب کرتا ہے اور دعا اور ہر ایک سے کہتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرو. اس لیے مسلمان کرتا ہے. اور سلام خدا کے ناموں میں سے, آپ جا کے 100 نام دیکھیں وہاں پہ سلام خدا کے ناموں میں سے. لہٰذا خدا بندے متعال کہتا ہے مسلمان جب تو ایک دوسرے سے ملتا ایک دوسروں پر سلام کیا کرو, یعنی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کرو. اور نہ فقط یہ, یعنی کہ زندگی تک تمہارا جو ہے لحاظ و سلامتی کا ہے نہیں, مر جانے کے بعد السلام علیکم اہل القبور, سلام ہو آپ پر. کیوں؟ سلامتی کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے فقط, سلامتی کا قیامت کی چیز ہے. کہا سلامتی کا تعلق سے نہیں ہے, لہٰذا کا سلام بھیجو لیکن مرنے کے بعد بھی یہ رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. یعنی کہ زندہ مسلمان تھا تو سلام کر لیا, آپ اس کا منہ نہیں تو کیوں سلام کرے. کہانی سلام کو السلام علیکم اہل القبور, یعنی قرآن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی شریعت جو ہے دین جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سلامتی کی دعا کرے اور وہ اہل قبور پر بھی سلام کرے. لیکن بعض مسلمان اتنے پس فکر ہیں اور اتنے کم فکر ہیں, اگر ان کے سامنے یہ کہہ دیا جائے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ تو وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے رسول پہ سلام کیسے کیا جبکہ وہ حضور نہیں رکھتے. یعنی ان کو یہی نہیں سمجھ آتا کہ پیغمبر کا حضور و غیاب برابر ہے. پیغمبر چاہے کہیں بھی ہو ان کے کان اس کان سے وہ محتاج نہیں کہ سنیں, اس کان کے محتاج نہیں ہے, ان آنکھوں کے محتاج نہیں, جسم کے محتاج. پیغمبر پہ سلام کرنے میں کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پیغمبر اسلام پہ تو درود و سلام ہوگا. بعض افراد نے اس کو بدعت بتایا, اب ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی. لیکن خود قرآن مجید میں یہ کہنا کہ سلامتی جو ہے وہ انسان کے لیے ہے, اور دیکھو حدیث میں آیا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے سلامتی. اور آپ دیکھیے اسلام کا سٹرکچر دیکھیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا, اختیار دیا ملکیت ہمیں نہیں دی, خدا بند متعال نے پورا اسلام کا اسٹرکچر کس چیز بنیاد پہ رکھا؟ سلامتی کی بنیاد پہ. انسان کی سلامتی کو مد نظر رکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکام پیش کیے. وضو میں پرابلم ہے تمہیں, سلامتی کو تمہارے خطرہ ہے, تمہاری ہیلتھ کو خطرہ ہے, وضو ثابت کر. غسل میں تمہیں پرابلم ہے, پانی تمہیں ضرر دیتا ہے, غسل تم پر واجب نہیں. نماز نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تو نماز کھڑے ہو کر واجب نہیں, بیٹھ کر پڑھ لو. روزہ نہیں رکھ سکتے, تمہاری صحت کا مسئلہ ہے, روزہ تم پر ثابت ہے. حج نہیں کر سکتے ہو, سلامتی کا مسئلہ ہے, حج تم پر ثابت ہے. جتنی خدا کی عبادات آپ دیکھیں, خدا بندے متعال نے سلامتی کو مد نظر رکھ کے ایسا نہیں کہا کہ کسی عبادت کی وجہ سے جو عبادت کبھی اگر انسان کے لیے ہارمفل ہو جائے تو اس عبادت کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, وہ حرام عبادت ہے. لہذا پہلے سلامتی جسمانی مولو سے خاطر ہے, انسان کا پہلے جسم سالم اس کے بعد عبادت کرے. عبادت کے جتنے قوانین ہیں خدا نے سلامتی کو پیش نظر رکھ کے کہا. اور پھر دوسرے مقام پہ آئیے, خدا بند متعال نے پھر صفائی کا بھی نظام دیا. نظافت من الایمان, نظافت اور صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. کیوں حصہ ہے ایمان کا؟ اس لیے کہ وہ سلامتی جسم سے اس کا تعلق ہے. سرکار دو عالم حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
العلم و علمان, علم الادیان و علم الابدان. علم دو علم ہے, ایک علم دین کا علم ہے, ایک علم میڈیکل سائنس کا علم ہے. ابدان جسم کا علم ہے, یعنی ڈاکٹریٹ. ڈاکٹر کا تعلق سیدھا انسان کی صحت و سلامتی سے ہوتا ہے. لہذا پیغمبر کہتے ہیں ایک یہ علم ہے, کیونکہ اسلام جو انسان کی صحت و سلامتی کو چاہتا ہے, تبھی تو دن اور رات سلام کرنے کو کہتا ہے تاکہ تم سلام کرو ایک دوسرے کے لیے, دعا کرو صحت و سلامتی. لہذا صفائی کے جتنے اصول ہیں اسلام نے کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ تمہارا جسم سالم رہے, تم سالم رہو, لباس پاکیزہ پہنو, لباس صاف ستھرا پہنو. یہاں تک کہ بعض تو ایسے اصول بیان کیے کہ مسواک کرنا, اگر ایک انسان مسواک کر کے نماز پڑھے تو ایک رکعت کا سات رکعت کا ثواب ملتا ہے. تو اس سے نماز سے مسواک کا کیا تعلق؟ لیکن اسلام نے اس کو رکھ کے بتا دیا کہ مسواک سے تمہاری ہیلتھ کا تعلق ہے. لہذا اگر وہ پاکیزہ کپڑے پہن کے نماز پڑھے تو نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے. اگر خوشبو لگا کے پڑھے تو ستر رکعت کا, ایک رکعت کا ستر رکعت ثواب. یہ سب کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ انسان کی سلامتی ملحوظ خاطر ہے. پھر کہیں پر ایسی بھی خدا نے جہاں پہ جنگ کا خوف تھا تو وہاں پہ خدا نے متعال نے کہا کہ نہیں, اس سے زیادہ پرہیز کرو, ایک دوسرے کی تولیہ استعمال کرنا مکروہ ہے, نہیں استعمال کرو کیونکہ جمس لگتے ہیں. ایک دوسرے کی مسواک استعمال نہیں کرو, کراہت ہے, حرام نہیں قرار دے, کراہت ہے, مکروہ ہے, ان کو استعمال نہ کرو, شریعت کے قوانین ہیں. ناخون کو بلند نہ کرو, چھوٹے ناخون اگر گندگی اس میں جم جاتی ہے, اگر جم گندگی ہو جائے اس کو صاف کر لو. لہٰذا یہ شریعت کا قانون ہے, صاف رہے. صفائی کو, نظافت کو شریعت نے معیار قرار دیا, اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ہارمفل تھی, جو مشکلات کا شکار تھی, جو انسان کو بیمار ڈال دی, شریعت نے کہا اس سے پرہیز کرو, اس سے بچایا گیا. کہا کہ نہیں, حتیٰ کہ آیا کہ غسل جو انسان کرتا ہے, اگر ایک انسان ایک پانی سے غسل کر چکا ہے, شریعت کہتی مکروہ ہے کہ اس پانی سے تم غسل کرو. اس لیے کہ غسل ثابت کر دیتا ہے, کراہت ہے اس غسل کرنا, کیونکہ جمس اس کے اندر ہوتے ہیں. ہر جگہ پر شریعت نے ہر مقام پہ انسان کی صحت و سلامتی کا خیال رکھا. کیوں؟ صحت و سلامتی وہ نعمت ہے جس کی بنا پر انسان عبادت کرتا ہے, جس کی بنا پر خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے, جس کی بنا پہ خدا کی شناخت ہوتی ہے. دنیا کے بھی کام انسان صحت و سلامتی
محمد.
اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جسم میں نے تمہیں دیا ہے, لیکن اس کے معنی نہیں تم اس کو بیمار ڈالو, اس کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے. آج میں نے تمہیں اختیار دیا ہے, تم اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہو اٹھا لو. لیکن سورہ یاسین میں خدا نے کہا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. دیکھو یہ دنیا تک تمہارا اختیار ہے کہ تم اس ہاتھ سے جو جی چاہے کرو, لیکن قیامت کے دن جب تم آؤ گے یہ اختیار ختم ہو جائے گا. ہم تمہارے منہوں پہ مہر لگا دیں گے, پھر ڈیفینس بھی نہیں کر سکو گے. یہاں تو زبان چلتی ہے, وہاں پہ زبان بھی مہر لگے گی, اس کے علاوہ پورا جسم بولے گا. ہم سے کلام کہے تو کر لے منا, ہم سے کلام کہے دی ہم, ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے, ان کے پیر ہم پر گواہی دیں گے. یعنی خدا نے اس آیت میں یہ بیان کر دیا, یہ تمہارے کو تم کو اختیار دے کر میں نے تمہیں تفویض کر دیا اختیار. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس ہاتھ کو دعا کے لیے استعمال کرو, چاہے چوری کے لیے استعمال کرو, اس پیر کے لیے, عبادت کے لیے استعمال کرو یا گناہ کی محفل میں جانے کے لیے استعمال کرو. اس آنکھ سے تم قرآن کی تلاوت کر لو, قرآن کی زیارت کر لو, اس کان سے تم غلط فلمیں دیکھ لو, یہ تمہارا اختیار ہے. زبان آج میں نے تمہیں دی ہوئی ہے, اس زبان سے تم تلاوت کر لو, دعا پڑھ لو, قرات کر لو, مومن کے حال پوچھ لو, یا کسی کو ابیوز کر دو, گالی دے دو, یہ سب کچھ تمہارے پاس اختیار ہے. آج یہ تمہارے پاس اختیار ہے, لیکن جب یہ پلٹایا جائے گا تب اس وقت ہم ان ہاتھ کی ملکوتی آواز سنا دیں گے کہ ہاتھ پلٹ کر کہے گا, ہاتھ ہمارا ہوگا لیکن ہمارے خلاف ہوگا, پیر ہمارا ہوگا لیکن ہمارے خلاف ہوگا, پیٹ ہمارا ہوگا وہ ہمارے خلاف ہوگا, اس کی صدا ہم نہیں سن رہے, پیٹ کو حرام سے ہم نے بھرا لیکن پیٹ فریاد کر رہا ہے, اے انسان میں تیرا ملکیت میں نہیں ہوں, میرے رب نے تجھے دیا ہے, لہذا تو حرام سے نہ بھر. ہاتھ روتا ہے کہ تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھا, اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ تجھے اختیار دیا ہے, ملکیت تو میں خدا کی ہوں. پیر گریا کرتا ہے کہ انسان ان پیروں کے ذریعے ایسی محفل میں جائے جو حرام محفل ہے, وہ گریا کرتا ہے لیکن ہم اس کو سن نہیں سکتے. قیامت کے دن اس کی اس ملکوتی آواز کو خدا سنائے گا, انسان خود سنے گا, اس کی زبان خاموش ہوگی اور وہ ان ہاتھ پیروں کی آوازوں کو سلوا پڑے گا. انسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں ہم نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا. اختیار کے معنی یہ ہوتے ہیں, اگر ملکیت ہوتی نا انسان کے پاس تو وہ تصرف کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے کچھ دن پہلے نوٹ کی مثال دی تھی کہ اصل میں نوٹ جو ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن نوٹ کس کی ملکیت ہوتا ہے؟ اصل میں گورنمنٹ کی ملکیت ہوتا ہے. گورنمنٹ اس پہ تصرف کر سکتی ہے, اس کا رنگ بدل دے, اس کا سائز بدل دے, اس کی شکل بدل دے, لیکن ہم کہیں ہمیں یہ رنگ نہیں پسند, وہ رنگ پسند ہے, گھر میں رنگ کر کے لے جائیں تو وہ نوٹ جعلی نوٹ کہلائے گا, وہ نوٹ چلے گا بھی بازار میں, ہم نہیں رنگ تبدیل کر سکتے, جبکہ ہمارے پاس اس کا اختیار ہے. اختیار ہے اس کو استعمال کرنے کی حد تک, لیکن کیونکہ ملکیت نہیں ہے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. ملکیت جب ہوتی ہے, مجھے گھر دیا, میں گھر میں رہ رہا ہوں, اب میں چاہوں کہ اس کے بورچے خانے میں تبدیلیاں کر دوں, اس کے ڈائننگ میں سیٹنگ میں تبدیل کر دوں, کہیں گے بھائی ہم نے آپ کو وقتی طور پہ دیا تھا رہنے کے لیے, آپ مجلس پڑھنے آ رہے تھے, یہ کیا مصیبت آپ نے پورے گھر کی سیٹنگ بدل. نہیں, اختیار رہنے کی حد تک ہے, تبدیلی نہیں کیا جا سکتی. تبدیلی جب ہوگی جب خدا بندے, جب انسان جس کی ملکیت ہو, ملکیت والا اس کا اختیار دے دے, وہ ملکیت میں آپ کے آ جائے, یا تو تبدیلی کا اختیار دے یا وہ آپ کی ملکیت نہ آ جائے, پھر آپ کی مرضی جو جی چاہے کریں. اس دنیا میں خدا نے ہمارے ہاتھوں کو بنایا, اس کا ایک پرپز ہے, پیروں کو بنایا, اس کا ایک پرپز ہے, پیٹ کو بنایا, اس کا ایک پرپز, ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ایک ہدف ہے, اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. استعمال ہماری ذمہ داری ہے, ہم جہاں بھی چاہے استعمال, لیکن اس کے ہدف کو, اس کے مقصد کو, اس کے پرپز کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. یہ خدا بند متعال نے جس چیز کو چاہا تھا, خدا بند متعال نے اس چیز کا پرپز بیان کر دیا, کہا یہی میری ملکیت ہے, تمہارے پاس ہے, اختیار کی بنا پہ تمہارے پاس ہے, لیکن ہاں جب قیامت کا دن آئے گا, یوم دین کا دن ہوگا, اس دن پتا چلے گا یہ ہاتھ تمہارا تھا کہ میرا تھا, اس دن پتا چلے گا یہ مکان تیرا تھا کہ میرا تھا. اس مکان میں جو جی چاہے کرو, فرش ادا بچھانا جاؤ فرش ادا کرو, ڈانس کی محفل سجانا ہو تمہاری محفل ہے, تمہارا گھر ہے, لیکن ہاں یہ قالین فریاد کرے گا, یہ فرش فریاد کرے گا کہ خدا میں تو تو نے مجھے بخشا تھا اس کی ملکیت میں, اس کے اختیار میں, مالک حقیقی کہ تو تھا, اس نے میرے اوپر ظلم کیا. انسان جس طرح سے چاہے جس چیز کو استعمال کر لے, اس لیے دیکھیں قالین ہے, اسی قالین پہ بیٹھ کر انسان شراب پینا چاہے نعوذ باللہ پی سکتا, نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا, قالین پہ بھی اثر پڑے گا, لیکن اس کی جو ملکوتی آواز, اس کی جو ملکوتی سینس ہے, وہ خدا سے اس دن شکوہ کرے گا کہ خدا اس نے مجھے مس یوز کیا. لہذا جب یہ تمام چیزیں ہمارے علیہ ہوں گی تو اس دن خدا وند متعال کہے گا الیوم, آج وہ دن ہے جس کے دن کا میں مالک ہوں. اس دن خدا کی ملکیت کا اظہار قاعدے سے ہو جائے گا, ہر شخص سے ہو جائے گا, اور جس دن کسی کا کوئی فائدہ نہیں دینے والا, نہ دوست کو فائدہ دے گا, کیونکہ قرآن نے تو یہاں تک بیان کر دیا, قیامت کا دن ہوگا تو ماں اپنے اولاد کو نہیں جانے گی کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے جو ہر صورت میں رکھتی ہے. قیامت کی وحشت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان وہاں بھی نہیں سمجھتا, وہ ملکوت کا دن ہے, وہ خدا کی ملکیت کا دن ہے, اس دن صرف خدا خدا ہوگا, اور سب سے اسباب ٹوٹ جائیں گے, امیدیں ختم ہو جائیں گی, رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی, کوئی کسی چیز کو جاننے والا نہیں ہوگا, کوئی کسی کو ماننے والا نہیں ہوگا, کوئی کسی کو جانتا نہیں ہوگا, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ قیامت کی وحشت کا دن ہوگا. لہذا خدا نے کہا اس دن اگر تم آؤ گے تب میں بتاؤں گا ملکیت میری ہے اور میں اپنی ملکیت میں آؤں گا. خدا بند مطالعہ تیری ملکیت تو یہاں پر بھی تھی لیکن اس دن ملکیت کا اظہار ہو جائے گا. لیکن اللہ نے محترم ایک سوال ہے وہ یہ کہ ملکیت کا اظہار ہو جانا اور اس کی ملکیت کوئی نئی چیز تو ہوگی نہیں. یہ دنیا بھی اس کی ملکیت رکھتی ہے, وہ آخرت بھی اس کی ملکیت رکھتی ہے. دنیا بھی اس کے مال کا بھی مالک ہے, وہ آخرت کا بھی مالک ہے. جنت و جہنم میں اس دن فیصلہ ہو جائے گا. خدا کیونکہ جنت کا بھی مالک خدا ہے اور جہنم کا مالک بھی خدا ہے. خدا کی جہنم بھی خدا کی ہے اور جنت بھی خدا کی ہے, انسان بھی خدا کے ہیں. لہذا خدا کی مرضی جسے جنت میں بھیجے اور جسے جہنم میں بھیجے, کیونکہ ملکیت اس کی ہوگی. اس دن اختیار ہوگا. لیکن سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ
علیہ
وسلم نے فرمایا, کہا دیکھو خدا کا اختیار خدا کی ملکیت ہے. جیسے اس دنیا میں نے ساری مثالیں دے دی, اس دنیا میں ملکیت ہماری ہو سکتی ہے لیکن اختیار کسی اور کو دیا جا سکتا ہے. ملکیت ہو سکتی ہے ہماری ہو لیکن میں نے آپ کو اختیار دے دیا. کوئی چیز آپ کی ملکیت تھی, آپ نے اس کو مجھے اختیار. یہاں پہ نہ شرک لازم میں آتا ہے, نہ توحید پہ کوئی حرف آتا ہے, نہ اس کی ملکیت پہ کوئی حرف آتا ہے. اس لیے کہ یہ مالک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ہم خدا کو اتنا مجبور نہیں مانتے کہ جو اپنے اختیار کسی کو نہ دے سکتا ہو. خدا کی مرضی وہ جس کو اختیار دے دے. لہذا قیامت کے دن جنت و جہنم کا مالک تو خدا ہوگا, لے اختیار علی کا ہوگا. پیغمبر نے یہ کہا تھا, یا علی انت قسیم النار والجنہ, یعنی علی کو وہ ہوں گے کہ خدا کی ملکیت پر اختیار اپنا چلائیں گے. سلوات پڑھیں محمد محترم. وہاں پہ بھی علی سے بچنے کے نہیں نکلنے والا, کیونکہ خدا نے اس دنیا میں بھی علی کو معیار قرار دیا ہے, اس دنیا میں بھی علی معیار ہے. یعنی قسیم پیغمبر اسلام قسیم نار جنہ نہیں ہے, جناب ابراہیم قسیم نار جنہ نہیں ہے. کسی کے لیے نہیں ملتا کوئی قسیم نار جنہ ہو. پیغمبر نے ایک ہی وجود کے لیے کہا تھا, یا علی انت قسیم نار والجنہ, اے علی آپ وہ ہیں جو قسیم نار والجنت ہیں. لہذا مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے جبکہ ملکیت تو خدا کی ہوگی. مولا نے پلٹ کے یہی کہا تھا, کہا ملکیت اس کی ہوگی, اختیار میرا.
حضری
محمد علی
محمد صلی اللہ محمد.
یہاں تو اس دن بھی کوئی علی سے بچ کے نہیں جا سکتا جس کو علی ہمارے آج کا امام امام علی رضا علیہ
السلام صلی اللہ محمد
فرماتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پیغمبر نے فرمایا علی قسیم نار والجنہ, اس کے کیا معنی ہے؟ کہا اس کے معنی یہ ہے, بغضوں کا بغضوں کو نار علی کی محبت کا نام جنت ہے اور علی سے بغض کا نام جہنم ہے. جو اس دنیا سے چلا گیا علی کی محبت کے ساتھ مر گیا وہ اہل جنت ہوگا, اور جو اس دنیا سے گیا علی کے بغض میں چلا گیا وہ اہل جہنم ہوگا. اور مسلمانوں کے خلیفہ اول یہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم زمانے رسول میں کنا نعرفو فی زمانے رسول اللہ, ہم رسول اللہ کے زمانے میں منافقین کو کس طرح پہچانتے تھے؟ بے ذکر علی ابن ابی طالب. علی ذکر کر کے منافقین کو پہچان جاتے تھے. لہذا اگر تم کے تمہارے سامنے کوئی آئے اور اس کے سامنے ذکر علی ہو جائے, اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا مومن ہے, مرجا جائے تو علی علیہ السلام کو میں آ رہے ہیں. اور آپ کہنا رہے
پانچ تری سوال
آپ اللہ کا نام مسلمانوں میں لیں, مسلمان سب خوش ہوتے ہیں. پیغمبر کا نام لیں, سب کو خوش ہوتے ہیں. کیونکہ منافق جو ہے وہ کوئی کافروں کی قسم نہیں ہے, مسلمان کی قسم ہے. منافق کہتے اس کو ہیں جو ظاہری طور پہ دعوی اسلام کرتا ہو باطن میں اسلام نہ ہو. جبکہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایمان کسے کہتے ہیں تو اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں. بغیر ایمان کے انسان مومن نہیں ہو سکتا. اگر ایمان رکھتا ہوگا تو مومن ہوگا. اللہ پر ایمان ہو, رسول پر ایمان ہو, جنت پر
پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، قرآن پر ایمان ہو، حدیث پر ایمان ہو، جہنم پر ایمان ہو، کسی چیز پر بھی ایمان ہو، وہ ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیغمبر نے ایمان کی اگر سند دی ہے تو روضہ خندق ایک ہی ہوتا ہے، آج کل ایمان کل کو یعنی کہ جنت کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ، ولایت کا عقیدہ، نماز کا عقیدہ، روزے کا عقیدہ، یہ سب اس وقت کام دیتے ہیں جب علی کو صاحب ایمان سمجھتے ہو، علی کو کل ایمان سمجھتے ہو۔ اس کے پیغمبر نے ایمان کا اگر علی کو جز کہا ہوتا تو انسان سمجھتا شاید مجھے توحید سے فائدہ ہو جائے، شاید مجھے نبوت سے فائدہ ہو جائے، شاید مجھے نماز سے فائدہ ہو جائے۔ نہیں، وہ نماز جو ولایت کے ساتھ ہے، وہ روزہ جو ولایت کے ساتھ ہے، وہ توحید جو ولایت کے ساتھ ہے، وہ نبوت جو امامت کے ساتھ ہے، ولایت کے ساتھ ہے۔ آیت اللہ کراتی بہترین نقطہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں انسان غور کیوں نہیں کرتا قرآن مجید میں، قرآن کو غور سے کیوں نہیں پڑھتا اور بات کیوں نہیں سمجھتا؟ کیونکہ انسان اگر عبادت کرے اور ولایت نہ رکھتا ہو، اہل بیت کی مودت نہ رکھتا ہو، وہ بالکل ایسا ہے کہ آپ بازار جائیں اور بازار جا کے لباس خریدیں، اس کے پیسے ادا نہ کریں۔ تمام عالم اسلام کہتا ہے ایسے لباس میں نماز باطل ہے۔ اگر کوئی دین لے، دین پہ لے، پیغمبر کے دین پہ عمل کرے، ان کی شریعت پہ عمل کرے، لیکن پیغمبر کے لیے کیا کہا گیا؟ وہ آپ کا اجر رسالت مودت ہے۔ اگر پیغمبر کو اجرت عطا نہ کی تو اس کا دین غصبی ہوگا، اور غصبی دین کو خدا قبول نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام کی رسالت کی اجرت خدا نے مودت اہل بیت کو قرار دی، اور یہ مودت اہل بیت وہ ہے۔ فخر رازی جو اہل سنت کے برجستہ مفسر ہیں، جنہوں نے شیعوں میں بے تحاشا اشکالات کیے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیت مودت کے نیچے لکھا ہے، انہوں نے ایک نہیں نو حدیثیں لکھی ہیں کہ محمد مات اعلیٰ حب آل محمد ماتا شہیدہ، من مات اعلیٰ حب آل محمد ماتا طائبہ، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفور مرتا ہے، وہ توبے کے ساتھ مرتا ہے، وہ شہید مرتا ہے۔ پھر آخر میں تین حدیثیں یہ بھی لکھی، اگر کوئی بغض محمد و آل محمد مر جائے تو یا وہ کافر مرتا ہے یا وہ منافق مرتا
ہے۔
اس لیے کہ انسان اگر غصبی ایک قالین ہو اس پہ نماز پڑھے، خدا نماز نہیں کرتا۔ فقہ نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر آپ کے کپڑے میں کوئی دھاگا لگا ہے، سلا ہوا ایک دھاگا، اور آپ نے اس کی قیمت ادا نہیں کی ہے، پورا کپڑا آپ کا صرف ایک دھاگا جو سلنے کا دھاگا لگا ہوا تھا، وہ اس کی آپ کو اجرت دینے سے ادا نہیں کی ہے، فقہ کہتے ہیں ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی۔ تو جس کا پورا دین ہی غصبی ہو، جس نے پورے دین ہی کی اجرت نہ ادا کی ہو، تو خدا کی بارگاہ میں اس کی عبادت قبول کیسے ہوگی؟ قائد اللہ کراتی یہ کہتے ہیں بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ انسان کی نماز قبول نہیں، انسان کا روزہ قبول نہیں، انسان کا حج قبول نہیں، اس لیے کہ غصبی ہے۔ اگر ولایت اہل بیت نہیں رکھتا، اگر اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، یہ ساری عبادات غصبی ہیں۔ کہا نہیں، یہاں تک گفتگو اگر ہوتی پھر قابل تحمل تھی، لیکن خدا نے اس سے بڑھ کر یہ کہا ہے، کہا ہے کہ اے نبی، آپ کی نبوت کا معیار جو ہے وہ ولایت ہے۔ یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے نبی، جو آپ کو کہا گیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اگر نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کام نہ ہوا۔ پیغمبر اسلام کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر اسلام اس کا اہتمام نہ کر کے جاتے، ولایت کا اعلان نہ کر گیا، جیسے اور انبیاء کے دین برباد ہو گئے، اور انبیاء کی تعلیمات ختم ہو گئیں، کتاب میں تحریف کر دی گئی، شریعت کو تبدیل کر دیا گیا، پیغمبر کے بعد بھی یہی کچھ ہونے والا تھا۔ اس لیے کہ پیغمبر کے بعد جو آل رسول کے ساتھ آپ جانتے ہیں، لہذا پیغمبر اسلام نے یہ اتھارٹی اہل بیت ہی کو دے کے گئے تھے، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ دیکھو، ہمیشہ اہل بیت سے اور قرآن سے وابستہ رہنا، لن تضلوا بعدی ابدا، اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے قرآن کو تھام تھاما تو گمراہ ہو جاؤ گے, اہل بیت کو تھاما تو گمراہ ہو جاؤ گے, لیکن اگر قرآن کو اہل بیت کے ساتھ, اہل بیت کو قرآن کے ساتھ تھاما تو پیغمبر اسلام گارنٹی کے اندر آتے دے کے آتے ہیں لن تضلوا بعد یا بعد, پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. سلوات پڑھے محمد
اللہ
پیغمبر اسلام کی حدیث اور متفق علیہ حدیث, یہ وہ حدیث ہے چند ایک حدیث ہیں اللہ نے معظم جن میں شیعہ اور سنی میں اختلاف ہی نہیں ہے, حدیث سپلین ان حدیث میں سے آتی ہے, اور یہ حدیث نہ فقط اختلاف نہیں, بہت سی ایسی حدیثیں میں اختلاف نہیں ہے, یہ حدیث متواتر ہے, یعنی ہر صدی کے ہر زمانے کے عالموں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو جگہ دی ہے. کل میں عرض کر رہا تھا کہ سائے ستہ میں سے تین میں اس حدیث کو جگہ ملی ہے, اور پیغمبر مسلم نے تو اس حد تک نقل کیا کہ جناب مسلم کے پیغمبر اسلام نے فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں اچھی ہو جائے, قرآن وہ عطرتی وہ عطرتی وہ اتنی اتنی اخاف ہو, دیکھو مجھے خوف اپنی عطرت کا. یہاں تک حدیث کو لکھا کیونکہ جانتے تھے پیغمبر اسلام عطرت کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ عطرت اصل میں وارث دین تھے, یہ وارث دین تھے, ان کے ذریعے حق و باطل سمجھ آتا ہے, ان کے ذریعے سمجھ آتا ہے دین کہاں پر ہے حق کہاں پر ہے, لہذا ان کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا, انہی کی ولایت کو دوام رسالت قرار دیا.
لہذا
خدا بند مطالب ہے وہ قیامت کے دن ملکیت تو آج بھی اس کی ہے, یہ دین بھی اس کی ملکیت میں ہے, یہ شریعت بھی, اور ایک جانور کانسیپٹ غلط کانسیپٹ بھی ہے, وہ بھی ظاہر ہے شیطان بہکاتا بھی ان کو ہے جو سائے راستے پر ہوتے ہیں. شیطان نے پتا نہیں مومنین کے درمیان ایک غلط زہر گھولنا شروع کیا,
نعرہ حیدری,
ان کو کیا سمجھانے کی کوشش کی شیطان نے, نماز کی تمہیں ضرورت نہیں, روزے کی تمہیں ضرورت نہیں, علی سے جو محبت کرتے ہو, علی کی محبت تو گناہوں کو کھا جاتی ہے, علی کی محبت تو جنت میں جائے گا, یعنی سارے سوانح خواب دکھاتے ہیں وہ علی علیہ السلام کے ذریعے. اگر ایک عالم دین نے بہترین جواب دیا, جواب بہت سارے اس کے, کہا اچھا یہ بتائیں کہ علی سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں امام مشتبہ, علی سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں امام مظلوم, کہا یقیناً امام مظلوم زیادہ محبت ہم سے کرتے ہیں, اور امام کہے اگر فقط علی کی محبت کافی ہوتی تو پھر امام حسین اتنی بڑی شہادت کیوں دیتے, وہ کیوں نماز پڑھتے, وہ کیوں روزہ رکھتے, اس لیے ان سے زیادہ تو محبت کرتے نہیں ہیں. جب دیگر آئمہ علی سے محبت کے بعد سارے اعمال انجام دے رہے ہیں تو اس کے معنی اعمال کی تو ضرورت ہے, اور قرآن نے مسلسل کہا اگر علی کو کل ایمان بتایا تو قرآن نے ہر جگہ یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے مومنوں دیکھو صاحب ایمان ہو جاؤ علی کے ذریعے لیکن اعمال صالح انجام دو, یعنی اعمال صالح کے بغیر علی کی محبت کے کوئی فائدہ نہیں ہے. محبت یہ انسان کو گمراہی شارٹ کٹ جنت کا راستہ دکھانے کی کوشش کیا ہے, جو شارٹ کٹ تو ہے لیکن جنت کی طرف نہیں جہاں انسان کو جنت نہیں لے کے جائے گا. اس لیے جو شخص گناہ میں پڑا رہے اور خدا کی معصیت کرے اس کی عبادت نہ کرے وہ کبھی بھی علی سے محبت کر نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص معصیت کرتا ہے اس کا دل نجس ہوتا ہے, اس کی ذات نجس ہوتی ہے, جو خدا کی عبادت نہیں کرتا علی کی محبت اس کے دل میں ٹھہر بھی نہیں سکتی. احادیث میں آیا ہے اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہوئی اور وہ خدا کی اطاعت نہیں کرتا ہے اس کا دل نجاستوں سے ہے تو مرتے وقت خدا اس ولایت کے گوھر کو چھین لے. اس لیے کہ علی کی محبت میں مرنا شرط ہے جینا شرط نہیں ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, لہذا یہ غلط کانسیپٹ ہے. اور دوسری دلیل جو میں دیا کرتا ہوں وہ یہی دلیل دیتا ہوں کہ بھائی اذان محترم اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو کیوں قبول کرنے لگا جو ولایت رکھتا ہی نہیں, اس کی تو نماز نماز ہی نہیں ہے. تو پھر خدا بند مطال اتنا جو تکرار سے نماز کا تذکرہ کر رہا ہے, یعنی اعمال صالح کا تذکرہ کر رہا ہے, تو ظاہر ان کے لیے تو نہیں کر رہا جو ولایت نہیں رکھتے, ان کا تو پہلے ہی کوئی قابل قبول عمل نہیں ہے, یہ کر کس کے لیے, تو صاحبان ولایت کے لیے. لہذا قرآن مجید میں پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, خدا نے جہاں بھی خطاب کیا ہے صاحبان ایمان کے, یا مسلمون نہیں کہا ہے, یا ایو الذین آمنو کہا ہے, کیونکہ مسلمان ہو جانا اور ہے مومن ہو جانا اور ہے. مومن انسان جب ہوتا ہے جب ولایت کا اقرار کرتا ہے, لہذا جتنے وعدے وہ مومنین کے لیے ہیں, ہاں دائرہ اسلام میں آنے سے انسان کا رزق پاک ہو جاتا ہے, اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے, اس سے ازدواج جائز ہوتا ہے, وہ مسلمان بھائی کہلاتا ہے, لیکن حقیقت ایمان جو ہے وہ اگر دل میں نہ ہو, اگر ولایت علی دل میں نہ ہو, اگر ایمان کی وہ کرن دل میں نہ ہو تو صاحب ایمان نہیں کہلاتا. انسان اس بات کو تلاش کرے. پیغمبر اسلام اتنے ہنٹس دیے,
کیا
پیغمبر اسلام اگر نام صرف علی علیہ السلام کا لیتے جاتے تو پتا نہیں تاریخ کتنوں کو علی بنا دیتی, کہ وہ بھی علی تھے یہ بھی علی. لہٰذا پیغمبر اسلام نے مولا علی کا نام کم استعمال کیا, القاب زیادہ استعمال
کیا.
کہیں قصیم نار جنہ کہا, کہیں ابو کا ایمان بغضوں کا نفاق کہا, کہیں یہ کہا کہ علی تم کل ایمان ہو, کہیں علی علیہ السلام میں کچھ تم حوضہ کوثر ہو, تم ساقی کوثر ہو. یہ القاب دے کر بتا دیا کہ یہ وہ فرد ہے کہ جس کی محبت آیت اللہ دستغیب لکھتے سورہ حمد کی تفسیر میں, کہتے قبر میں جاتے وقت چند چیزیں بہت ضروری ہیں اور وہ بہت کام آنے والی چیزیں, ان میں سے ایک کام آنے والی چیز حب ولایت علی. ولایت علی ہے جو قبر میں جا کے کام آنے والا. اگر یہ لے کر نہیں انسان گیا تو قبر انسان کی تاریخ ہے, وہاں پر کچھ نہیں ملنے والا, وہاں انسان کو کچھ نہیں ملنا, ملے گا جب جب انسان علی علیہ السلام کی محبت کو لے کے جائے گا, ورنہ قبر تاریخ کی تاریخ ہے. اگر انسان کو جانا اس دنیا سے کہ یقیناً جانا ہے, اس میں تو کوئی آپشن نہیں کسی انسان کے پاس, تو ولایت علی کے ساتھ بڑے سلوات پڑے محمد
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ممتاز علی علیہ السلام کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس ہے, اور جہاں تک مولا کائنات کا تعلق ہے وہاں تک انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اس لیے کہ گوہر ولایت کا دشمن سب سے بڑا شیطان ہے. انسان کے پاس ولایت ہو لیکن خالص ولایت نہ ہو, اگر علی کی محبت ہو لیکن خالص محبت نہ ہو, یعنی ایسی محبت ہو جس میں شرک کی گواہ آتی ہو, جیسے بعض لوگ کرتے ہیں. مولا علی خود کہتے ہیں نہج البلاغہ میں, کہتے ہیں کہ میرے لیے تین گروہ ہیں, تین گروہ میں سے دو جہنمی ایک جنت میں جائے گا. ایک میری محبت میں جہنم میں جائے گا, ایک میرے بغض میں جہنم میں جائے گا, لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو میری محبت میں جنت میں جائے گا. تو وہ محبت وہ بھی کرتے ہیں. یہ عیسائی جو ہیں, یہ حضرت عیسیٰ سے کیا محبت تھی؟ یہ محبت کے چکر میں تو بیٹا بنا دیا.
کیا کہنا,
محبت کے چکر میں بیٹا بنایا, بغض میں تو بیٹا نہیں بنایا, محبت ہی کرتے تھے لیکن اس بات غلط بنا دی, اس لیے جہنم بن گئے. علی علیہ السلام کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح کے خدا نے چاہا. اگر ان کی اس ولایت کو مانا جس مقام پر علی علیہ السلام کی ولایت رکھی گئی ہے, لہذا علی علیہ السلام جو ہے اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا مظہر ہیں, اللہ کی تجلی ہیں, اللہ کے ولی ہیں. لیکن عزیزان محترم, کبھی بھی مولا علی علیہ السلام کو اللہ سے تشبیہ نہیں دینا چاہیے. تشبیہ اگر انسان نے دے دی تو یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, اور شرک وہ گناہ ہے کہ اگر انسان مر جائے تو کافر مرتا ہے, اور یہ گناہ بخشا نہیں ہے. میں نے ابھی تین دن پہلے عرض کیا تھا کہ ایک تاریخ میں نہ حدیث کے اندر نہ قرآن کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے جو قابل بخشش نہ ہو. شرک بھی انہی میں سے ہے کہ قابل بخشش ہے, فقط ایک کنڈیشن کے ساتھ, دیگر گناہوں کے لیے اگر انسان گناہ کرے اور وہ توبہ کر لے تو معاف ہو جاتے ہیں, اگر توبہ نہ کرے تو بھی معاف ہو سکتے ہیں. لیکن شرک وہ واحد گناہ ہے کہ اگر انسان شرک کرتا ہے اور توبہ نہ کرے تو وہ معاف نہیں ہوتا. توبہ شرک کے لیے شرط ہے کہ انسان توبہ کرے, اگر شرک کی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ انسان توبہ کرے. اگر شرک کر کے توبہ نہیں کی, انسان کتنی نماز پڑھ لے, کتنی عبادت کر لے, کتنی ولایت رکھتا ہو, کتنی اہل بیت کا چاہنے والا ہو, ذات اقدس الہ میں اگر کسی نے شرک کر دیا تو یقیناً اس کی نہ عبادت قبول ہے نہ ولایت قبول ہے.
سبحان اللہ,
خدا بندہ سال جو ہے اس نے انسان کو اپنے لیے بہترین مخلوق بنائی, اور مخلوق بنانے کے بعد اس انسان کو مختار بنا دیا, اور سب جو کرم ہے انسان کا, جو شرف ہے انسان کا, وہ صرف یہ کہ وہ مختار مخلوق ہے خدا کی. ورنہ خدا کے لیے ملائکہ کافی تھے سجدہ کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, تسبیح کرنے کے لیے, سب کافی تھے. لیکن اللہ نے انسان کو دیا کہ یہ اختیار کے ساتھ اگر سجدہ کرتا ہے تو یہ کافی ہے.
انسان کا سارا امتیاز جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ خداوند متعال کا سجدہ کرے، خداوند متعال کی عبادت کرے، خداوند متعال کی تسبیح کرے، خداوند متعال کی تحلیل کرے. اگر انسان اس کو بھول جاتا ہے اور خدا ہی کو بھول جاتا ہے تو انسان کی انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں، خدا کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. خدا چاہتا ہی ہے کہ انسان کو وہ عبادت کرے جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہے. خدا نے جس طرح سے خلق کیا، کیونکہ خدا خود فرما خلقت الانسان، میں نے انسان کو وما خلقت الجن والانس، میں نے انسان اور جنوں خلق نہیں کیا گیا مگر عبادت کے لیے. انسان اگر عبادت نہیں کرتا، خداوند ریاضت نہیں کرتا، تو انسان کو انسان کہنے کے لائق ہی نہیں بچتا. خداوند متعال کے بہترین اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے تو اس مالک کو سجدہ کرنا ہوگا، اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے تو اس کی اطاعت کرنا ہوگی. کیونکہ یہ آزا و جوارے کل آج تک ہمارے ساتھ ہے، کل ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. خداوند متعال کے اس دین کو لائے، وہ خدا نے جو دین بھیجا تھا، اس دین کے پرچار کے اہل بیت کا اہتمام کیا تھا، اس دین کی تبدیل کے لیے اہل بیت کا اہتمام کیا تھا. لیکن عزیزان محترم، دنیا نے اس دین کو کس طرح سے پامال کیا، اس دین کو کس طرح سے خداوند متعال کے فراموش کر دیا. وہ دین جو کہ انسانیت کا پیغام لایا ہے، جو لطف و کرم کا پیغام لایا ہے، لیکن انسان نے اتنا ظلم کیا کہ آج 14 سال گزر گئے. اس مسلمان کے کچھ مسلمانوں نے ایسا اہل رسول کے اوپر ظلم کیا کہ والے رسول کا آج تک ماتم ہو رہا ہے. کس طرح سے ماتم ہے عزیزانی محترم؟ کس کس چیز پہ انسان ماتم کرے؟ انسان کسی چیز پہ تو رحم کھاتا، کسی مقام پہ تو آ کے جو ہے اے فوجی اشقیا تجھے رحم آتا، کہ تو کن کے اوپر ظلم کر رہا ہے. عزیزانو، شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج تذکرہ اس کا شہادت کرنا ہے جس کو شہادت کی اجازت بڑی مشکل سے ملی. ایک مرتبہ بیوہ امام حسن آتی خیمے میں، دیکھتی ہیں بیٹا اپنے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہا ہے. کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اما آج مجھے بابا یاد آ. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ اگر آج بابا ہوتے اور اگر بابا کہہ دیتے با چچا حسین سے تو مجھے اجازت مل جاتی. میں صبح سے کئی مرتبہ جا چکا ہوں، مجھے لہٰذا بیٹا رو رہا ہے. مادر قاسم نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا چلو میرے ساتھ. چادر لی اور امام مظلوم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امام سے کہا کہ مولا، اگر آج آپ کے بھائی موجود ہوتے اور آپ کے بھائی اگر درخواست کرتے کہ کیا اس کو رد کر دیتے؟ تو کہا نہیں بھابھی، ایسا ممکن نہیں. کہا میں اسی بھائی کی بیوہ ہوں، میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ اس کو جانے کی اجازت دیں. تڑپ رہا ہے کیونکہ قاسم کی خصوصیات میں ایک خصوصیت نے لکھی کہ اپنے چچا کے بہت عاشق تھے، بہت عاشق تھے. لہٰذا بھابھی ایک مرتبہ امام رو دیے اور رونے کے بعد کہا بھابھی دیکھیں، میرے بھائی بھی نہیں ہے، بھائی کی نشانی ہے، مجھے دل نہیں ہوتا کہ میں اس کو اجازت دے دوں یہ چلا جائے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو اجازت دوں اور یہ چلا جائے. جناب امام حسن کی بیوہ جو ہے وہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو قاسم تم خود راضی کر لو اپنے چچا کو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. امام کہتے نہیں بھابھی، اگر آپ کہتی ہیں میں اجازت دیتی ہوں. لیکن قاسم نے عزیز آنے مطلب کیسے تیار کیا؟ تیار اس طرح سے کیا کہ اہل مکہ سے لکھتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک امام حسین کو چومنا شروع کیا اور بوسہ دینا شروع کیے اور بھی بوسہ دیتے جا کہتے میرے آقا مجھے قربانی کی اجازت دے دو، میرے مولا چچا مجھے قربانی کی اجازت دے دو، میرے مولا مجھے قربانی کی اجازت دے دو. سجدان محترم امام علیہ السلام کو اجازت دیتے ہیں کہ بیٹا تیرا اتنا اصرار ہے تو جا میں رنگ کی اجازت دیتا ہوں. خود امام حسین نے تیار کیا اور اتنے کم سن تھے، 13 برس کے قاسم ہیں، کم سن تھے کہ جب گھوڑے پہ بٹھایا گیا تو زین تک آپ کے پاؤں نہیں پہنچتے تھے. لیکن بنی ہاشم کا خون تھا، حسن مشتبہ کے بیٹے تھے، جنگ بڑے شان سے کی، تقریباً 900 افراد کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد عزیزان محترم جب ہو نہ سکا فوج اشقیا سے کہ قاسم کے اوپر حملہ کر سکیں، لہذا چاروں طرف سے گھیر لیا. جب چاروں طرف سے قاسم کو گھیرا، بچہ تھا بلاخر گھبرا گیا. بچے کوئی تیر مارنے لگا، کوئی اہل مقاصد نے لکھا کہ امام مظلوم نے جیسی صدا کو سنا کہ قاسم آواز دے رہا ہے امام حسین اس تیزی کے ساتھ قاسم کی طرف بڑھے جیسے شیر اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے اور ایسی تیزی سے بڑھتے چلے گئے بس امام جو تیزی سے آپ نے دیکھا موت میں بگدڑ پر گئی قاسم سے فوج میں بگدڑ جو مچی چیزیں آج کی فوج الٹے آج پر اور رائے کی فوج بائیں میں جانے لگی جو فوج ادھر سے ادھر گئی وہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہو گیا گھوڑوں کی سموں سے پامال ہو گیا اب جب گردوں کو مار کے تھا تو دیکھا قاسم کے لاش کے ٹکڑے بھی ایک مرتبہ حسین سے سر پیٹ لیا اے میرے لوگ مجھے آنے میں دیر ہو گئی میرے بچے کا جنازہ بھی نہ بچا امام حسین نے آپ کو بچھایا علی اکبر قاسم کے کچھ حصے جمع کرنا شروع کیا اور قاسم کے ٹکڑوں کو آبا میں رکھنا شروع کیا آبا کے ٹکڑے رکھتے جاتے تھے گریا کرتے جاتے تھے میرا تصور کہتا ہے ایک مرتبہ قاسم کے ٹکڑوں سے آواز آئی ہوگی اے بابا ان اشیاء نے آپ کے جگر کے ٹکڑے کیے ارے میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے اے بابا آپ کا جنازہ واپس آیا تھا ارے قاسم کے مظلوم کے لیے کہ جنازہ بھی نہیں ہے ایک مرتبہ آپ کو گٹری بنائی اور اسے